نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سورة المنافقون کا موضوع تھا نفاق اور سورہ تغابن کا موضوع ہے ایمان. نفاق اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے. منافقین کے دل میں نفاق ہوتا ہے اور مومنین کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے فوراً بعد قرآن پاک میں ایسی سورت رکھی ہے کہ جس کا موضوع ہے ایمان. اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان ہے کیا اور اس کے بعد ایمان لانے کی دعوت دی. ایمان لانے والوں کا اچھا انجام بیان فرمایا, ایمان نہ لانے والوں کا برا انجام بیان فرمایا, اور دوسرے رکوع میں ایمان کے کیا نتائج نکلتے ہیں انسان کی سیرت و کردار میں, ایمان کے ثمرات کیا ہیں وہ بیان فرمائے ہیں دوسرے رکوع میں. پہلے رکوع میں 7 آیتوں میں بیان کیا گیا کہ ایمان کیا ہے. 4 آیتوں میں توحید, 2 آیتوں میں رسالت اور 1 آیت میں آخرت. اب آئیے پہلی 4 آیتیں پڑھتے ہیں کہ جن میں ایمان باللہ یعنی توحید کا ذکر ہے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ جمعہ میں بھی آ چکا ہے. لہ الملک, اس اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے. ولہ الحمد, اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کل شکر ہے. بہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن, اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تم کو بنایا تو تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مؤمن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے. مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کس طرح سے عمل کر رہے ہو, کس طرح سے دین کے لیے محنت کر رہے ہو, کس طرح سے قربانیاں دیکھ رہے ہو, مخالفین کی مخالفت کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے دھمکی ہے کہ کافروں, جو کچھ تم کر رہے ہو, جو تمہارے کرتوت ہے, جو تمہاری سازشیں ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو تم میں سے کچھ مومن ہیں, تم میں سے کچھ کافر ہیں. مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے. اور کافروں کے لیے دھمکی ہے, اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. خلق السماوات والارض بالحق, اس اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد. ہر شے با مقصد ہے اس کارخانے قدرت میں. کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی. ربنا ما خلقت هذا باطلا وصورکم, اور اس اللہ نے تمہاری صورت گری کی ہے. فاحسن صورکم, اور بہت ہی عمدہ کیا اس نے تمہاری صورتوں کو. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تکوین کے اندر پیدا کیا. اس کو ساری صلاحیتیں دیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, حدیث کے الفاظ میں دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے. تو فرمایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بنایا آسمانوں کو اور زمین کو. مصورکم, اور تمہاری اس اللہ نے صورت گری کی ہے. فاحسن صورکم, اس نے بہت ہی عمدہ کیا تمہاری صورتوں کو. وإليه المصير, اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا کی نعمتیں استعمال کرو, یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جمع کر کے پوچھے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے لازمن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اس اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر بہت عظیم آیت آ رہی ہے اور 3 سطحوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے. فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, ہر شے اللہ کے علم ہے. نمبر 2 ویعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو. تمہاری نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں؟ اپنی شعوری کوشش سے تم بعض باتوں کو ظاہر نہیں کرتے اور بعض باتوں کو ظاہر کرتے ہو، اللہ کو سب پتا ہے، چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو۔ اور ایک اور تیسری سطح بھی ہے، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں، اس سے مراد کیا ہے؟ ورنہ جو ہم چھپاتے ہوئے اگر ہمارے سینے میں ہوتا اس کا ذکر تو پہلے آ گیا، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ بعض خواہشات یا بعض ارادے ایسے ہوتے ہیں جو تحت شعور میں ہوتے ہیں، انسان کو خود کچھ عرصے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اس کام کا مقصد یہ تھا، میری اصل خواہش یہ تھی، انسان کو بعد میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو جو ابھی کچھ خواہشات کچھ ارادے تحت شعور میں، ایک آپ شعور کے ساتھ فیصلہ کرتے کہ مجھے یہ بات یہاں بیان کرنی ہے، یہ بات بیان نہیں کرنی، یہ مجھے ظاہر کرنا ہے، یہ مجھے چھپانا ہے، ایک ہے کہ ابھی تحت شعور میں کوئی خواہشات کوئی ارادے کو منگے ہیں، پر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو شعوری طور پر، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے تحت شعور میں۔ یہ چار آیتیں آ گئیں ایمان باللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ اب دو آیتیں آ رہی ہیں ایمان کے رسالت کے بارے میں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں آنی گئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ تفصیل کے ساتھ قوم نوح کے حالات آئے علیہ السلام، قوم عاد کے آئے، قوم ثمود کے آئے، قوم لوط کے آئے علیہ السلام، قوم شعیب کے آئے علیہ السلام، آل فرعون کے، چھ قوموں کے حالات تو بار بار آئے ہیں۔ تو کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آگے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم، تو وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے، ولہم عذاب علیم، اور ابھی ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ دنیا میں عذاب ان تمام قوموں پر آیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر تیز آندھی چلی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سمندر میں، لیکن یہ دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، بلا عذاب الآخرت اکبر، بڑا عذاب تو آخرت کا ہے۔ فرمایا ابھی ان کے لیے دردناک عذاب باقی ہے۔ اب اس کے بعد بڑا اہم حصہ آ رہا ہے آیت کا، کہ آخر یہ کفر کی وجہ سے ہوتی کیا تھی، کیوں قوموں نے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی، کیوں محروم رہے ایمان سے؟ فرمایا ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا اب بشر یادوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اور انسان ہو؟ جنہوں نے اپنے سامنے بیٹھے تھے انسان، دیکھا رسول کو، کہا کہ نہیں یہ رسول نہیں ہو سکتی، تو انسان ہے، اور ہماری کیفیت کیا ہے کہ چونکہ ہم نے بیٹھے تھے انسان دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، لہٰذا ہم کہتے ہیں بشر نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسان کے لیے بشریت کو رسالت کو ایک ساتھ دیکھنا بہت مشکل ہے، تو جن لوگوں نے بحثیت بشر دیکھا کہا رسول نہیں ہو سکتے، جنہوں نے بحثیت رسول مان لیا وہ کہہ رہے بشر نہیں تھے۔ نہیں، ہر رسول بشر تھے، ہر رسول انسان تھے، انسانوں کے لیے نمونہ اس کا انسان ہی بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ کفر ہوں، تو انہوں نے کفر کیا، وتولو، رخ پھیر لیا، اور رخ پھیر لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ کیا، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کے ایمان کی اور کسی کی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، الحمید حمید، اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ یہ تھی دو آیتیں ایمان کے رسالت کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے ایمان کے آخرت کے حوالے سے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ اب یہاں دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے رسول کی شخصیت۔ قسم کھانے والے کون ہیں؟ وہ قسم کھا رہے ہیں جن کو کافر اصادق کہتے ہیں، لہذا قسم کے پیچھے دلیل ہوتی ہے کہ قسم کھانے والا کون ہے، تو قسم کھانے والی ہستی وہ ہے کہ جس کو سچا کافر مانتے تھے۔ کہنے بھی آپ ان سے کہیے مجھے میرے رب کی قسم ہے، لطبا سننا، تمہیں ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم ملک نبے ان بما عمل، تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا، ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ایک اللہ کے رسول کا بڑا پیارا خطبہ ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں، اور اس میں آپ نے اس اللہ کے حکم پر کس طرح سے عمل کیا۔ اللہ نے کہا نا نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم ہے تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا خطبہ کیا ہے؟ آپ نے جمع کیا اپنے خاندان والوں کو اور آپ نے ان سے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو قافلے کا رہبر ہے وہ قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس زمانے میں سڑکیں وغیرہ تو تھی نہیں، تو بڑے معتبر شخص کو قافلے کا رہبر بناتے تھے جس کو تمام راستوں کا پتا ہو، ایسا نہ اپنے چہرہ میں بھٹک جائے۔ تو فرمایا کہ جو قافلے کا رہبر ہے وہ قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ولو کذبت الناس جمیع ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیع ما غررتکم، اگر میں سب لوگوں سے جھوٹ بولوں گا تو تم سے جھوٹ سے بولوں گا، تم میرے اپنے خاندان کے لوگ ہو، اور اگر میں سب لوگوں کو دھوکہ دوں گا تو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تم میرے اپنے لوگ ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ اس تمہید کے بعد آپ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اللہ کی کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی لرسول اللہ الیکم خاصا، میں تمہاری طرف تو رسول ہوں خاص طور پر، فنفس نفیس تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وإلی الناس خاصا، اور میں تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تم مر جاؤ گے جیسے تم رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا جیسے کہ تم صبح کو اٹھتے ہو، ثم لتنسبن بما عملتم، پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا جو بھی تم عمل کرتے رہے۔ وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، اور پھر مطلب کیا ہوگا؟ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی اور یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ تو یہ ایک آیت تھی ایمان بالآخرت پر۔ اب اس کے بعد ایمان کے لیے دعویٰ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو کہ ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید نور ہدایت۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن کے جس روز اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ دنیا کی ہار بھی عارضی ہے، دنیا کی جیت بھی عارضی ہے، دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے، یہاں کی کامیابیاں بھی عارضی، یہاں کی ناکامیاں بھی عارضی ہے، ان کو زیادہ اہمیت مت دو۔ جو قیامت کے دن جیتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو اس روز ہارا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے اور وہاں کی کامیابی کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اس روز اللہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن، اور وہ ہے ہار جیت کا دن۔ اب کون جیتا ہے؟ ومن یومن باللہ ویعمل صالحا، جس نے جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام خطاؤں کو دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغات میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ 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 ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، وہ ہے شاندار کامیابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور کون اس روز ہارا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد ایمان کے ثمرات، انسان کی فکر میں، انسان کی سوچ میں، انسان کے عمل میں کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ پانچ آیتوں میں ایمان کے ثمرات آ رہے ہیں۔ پہلا، ایمان کا نتیجہ ان حالات کے اعتبار سے جو انسان پر وارد ہوتے ہیں، جن میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حالات آ گئے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ مضمون کا سورہ حدید میں بھی آیا تھا کہ جو بھی تکلیف آئی ہے اس تکلیف کو کون نازل کرنے والا ہے؟ نمبر ایک اللہ، اسباب کچھ نہیں کر سکتے، سارے لوگ جمع ہو جائے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے طے کر دیا, اور سب فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے طے کر دیا. حدیث رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکلیف آئی تو نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے, نمبر دو یہ تکلیف کوئی حادثہ نہیں ہے, حادثہ ہم سمجھتے ہیں, ہر چیز تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اس انسان نے اسی دن ہلاک ہونا تھا, یہ تباہی اسی دن آنی تھی, پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یہ واقعہ اس دن ہونا تھا, یہ تکلیف اس دن آنی تھی. تو کوئی چیز حادثہ نہیں ہے, ہمارے لیے حادثہ ہے. اللہ کے علم ہر چیز پہلے سے ہے, اللہ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے. نمبر تین اللہ تعالیٰ سے ہر فیصلے میں خیر ہے, بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اگر یہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا مضبوط بدلہ عطا فرمائے گا. نمبر چار اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکالیف کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے رہا ہے. کبھی صبر کا امتحان ہے اللہ کو چھین لیتے ہیں, اور کبھی شکر کا امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمتیں دے دیتے ہیں. اور نمبر پانچ قیامت کے اعتبار سے وہ امتحان آسان ہوگا کہ جس میں اللہ نے کچھ چھین لیا. ایک شخص کا زندگی کے اندر گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے, دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری کر رہا ہے, قیامت کے دن جائے گا سوال پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا, اور سوال پوچھا جائے گا مال کہاں خرچ کیا. جس کے پاس کچھ ہے نہیں وہ سوچیے اس کے لیے سوالوں کا جواب کتنا آسان ہوگا. اور جو یہاں پر لاکھوں میں کھیل رہا ہے, قیامت کے دن اس کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے پیسے جمع کیے تھے اور اس کے بعد کہاں خرچ کیے, کس قدر اس کے لیے جواب دہی مشکل ہوگی. ایک بچہ فوت ہو گیا کم عمری کے اندر ہی, اور ایک نے بھرپور زندگی بسر کی. جو کم عمری میں فوت ہو گیا اللہ پوچھے گا زندگی کہاں لگائی, تو جس آدمی کی زندگی 10-15 سال کی تھی اس کا جواب کتنا آسان ہوگا, اور جس کی زندگی 60 سال کی 70 سال کی ہے اس کو جواب دہی کے اندر مشکل پیش آئے گی. تو اللہ سے کبھی بھی آزمائش مانگے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کا امتحان میں ڈال دے, نہیں اتنے صبر کر سکے نہ کر سکے زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مصیبت آئی جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ مصیبت آسان ہے آخرت کے اعتبار سے, جس میں اللہ تعالیٰ کو چھین کر آزماتا ہے. وہ آزمائش زیادہ مشکل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے کے آزماتا ہے. یہ ہے ایمان کے ثمرات. اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے, انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا. ایک آدمی وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ خود کو تکلیف آتی ہے, شور کرتا ہے, بغیلا کرتا ہے, اللہ سے فریادیں کرتا ہے, اپنا گریبان پھاڑتا ہے, اپنے سر کے بال بوجھتا ہے, کترے مارتا ہے دیواروں کے ساتھ, اللہ سے صبح زد کرتا ہے. میں نے خود ایک خاتون کو سنا, چیخ رہی تھی دل کے ہاسپٹل میں, والدہ فوت ہو گئی تھی, کہ اللہ تو نے انصاف نہیں کرا, اللہ تو نے انصاف نہیں کرا. یہ سارے کفریہ کلمات ہیں, لیکن کون ایسی باتیں کرے گا کہ جس کا ایمان کی کمزوری ہے. نہیں, اللہ نے جو کچھ کیا ہے اسی میں خیر ہے. تو اگر یہ پانچ باتیں سامنے رہیں تو اس سے انسان کو راضی برضائے رب کی سعادت حاصل ہوتی ہے. رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف عارضو کہتا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کہتا. تو جو اللہ کا حکم ہے اس پر انسان تسلیم و رضا کی کیفیت, تو کم اللہ کے ہر پیسے پر راضی ہے. میں نے آپ کو شاعر سنائے تھے پہلے بھی, بڑے پیارے مولانا جوہر کے, جب تحریک خلافت کے دوران دوسری مرتبہ قید میں گئے. پہلی مرتبہ جب گئے تھے تو ایک بچی فوت ہو گئی تھی ٹی بی کے مرض میں, دوسری بار گئے تو دوسری بچی بیمار ہو گئی آمنا. تو جیل سے اس کو جو اشعار لکھے ہیں بڑے پیارے ہیں, میں ہوں مجبور پر اللہ کو مجبور نہیں, اس سے میں دور صحیح وہ تو مگر دور نہیں, امتحان سخت صحیح پر دل مومن ہی وہ کیا, جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں. تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں, تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں. ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں ڈال دے ہم اس پر راضی ہیں. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ, اور جس کو اللہ کا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس چیز کی ہدایت؟ تسلیم و رضا کی ہدایت. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ماضی کے واقعات سے سبق حاصل نہ کرے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مجرم نے زیادتی کی ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے, اور اس پر حدود کا نفاذ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی سورج ضلع نہ ہو۔ الفاظ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ گود میں ہے، اس کی سانس اکڑ رہی ہے، عالم نزا ہے، فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور ہمارا دل مغموم ہے، ہم زبان سے وہی کہنے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قدم، کوئی سورج ضلع نہیں، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ لیکن اگر کوئی مجرم ہے اس کو سزا دینی ہے، بلکم تل کے ساتھ حیات یا اولی الالباب، اگر کوئی اپنی غلطی ہوئی ہے کسی حادثے میں تو اس غلطی سے سبق حاصل کرنا ہے، لیکن جو ہوا ہے اللہ کے ساتھ معاملہ انسان کا، وہ ہر اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہے۔ دوسرا ایمان کا ثمرہ، دوسرا ایمان کا فائدہ، وہ ان معاملات کے حوالے سے جو انسان سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ پہلا معاملہ تھا جو حالات انسان پر وارد ہوتے ہیں، اب جو صادر ہوتے ہیں۔ فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ وہ کیا ایمان ہے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور ان کا کہنا نہیں مان رہے۔ تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے جب انسان کے ذریعے سے جو بھی عمل ظاہر ہو وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے خاکے میں ڈلا ہوا ہو۔ اصل اطاعت رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَلَمْ تُطِعُوا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، منوانا اور عمل کرانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے پیغام کیسے پہنچا دینا۔ ایمان کا تیسرا ثمرہ، اللہ پر توکل، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنے علم، اپنے فراست، اس پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس توحید کا نقطہ عروج کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ تبارک اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ مومن اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے۔ سارے اسباب جمع ہو جائیں، میرا کام نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور اگر ساری خدائی مخالف ہو جائے تو مجھے نقصان نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی کے مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ اللہ پر۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی تمہارا اونٹ باندھا کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ تو اسباب فراہم کرنے ہیں، تیاری پوری کرنی ہے، جو کچھ ہے وہ کر گزرنا ہے، لیکن ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوگا۔ لطیفے کے درجے میں ایک واقعہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، کہ ایک شخص نے توکل کا واعظ سنا ایک بزرگ سے، بڑا خوش ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلے دن آیا کہنے لگا کہ حضرت آج میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ میں کیسے توکل کیا ہے؟ کہا کہ آج میں اپنی بکریاں جنگل میں کھلی چھوڑ آیا ہوں، میں نے ان کو باندھا نہیں اور بند نہیں کیا، ان کے باڑے میں اللہ پہ توکل کیا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میاں بہت سارے بھیڑیے بھی نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے غاروں سے اللہ پر توکل کر کے، تو لہٰذا وہ بھی تمہاری بکریوں کو کھا جائیں گے۔ تو پہلے اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، ان کو باڑ کے اندر بند کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ نہ ہو کہ آدمی اسباب فراہم نہ کرے اور کہے جی میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ تو اسباب فراہم کرنے ہیں، دوا استعمال کرنی ہے، لیکن دوا چھپا نہیں دے گی، اور پانی پیاس نہیں بجھائے گا، اور کھانے سے بھوک نہیں مٹے گی۔ ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد بندہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے اپنے گھر میں بیوی اور بچوں سے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوًا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو۔ بڑی شدید محبت ہوتی ہے انسان کو بیوی سے بھی، اور بڑی شدید محبت ہوتی ہے اولاد سے بھی. کہیں قرآن پاک میں یہ حکم نہیں آیا کہ والدین کے اولاد سے اس میں سلوک کرو اور بیوی سے اس میں سلوک کرو. والدین کے لیے تو آیا کہ اس میں سلوک کرو, لیکن بیوی سے خود ہی محبت ہے, اولاد سے خود ہی محبت ہے, وہ تو آدمی کرے گا کرے گا. یہاں خطرہ بلکہ دوسرا ہے کہ محبت کے حد سے نہ بڑھ جائے. اگر حد سے بڑھ گئی تو پھر یہ دشمنی ہو گئی انسان کی, اس لیے کہ ان کی محبت میں اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا تو اس کی آخرت برباد ہو گئی. تو فرمایا کہ بے شک تمہاری بیویوں تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. اگر بیوی اس کی محبت میں آدمی نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی, اس کی خواہشات پوری کرنی ہے, فیشن پورے کرنے ہیں, فیشن کے مطابق اس کو زیورات بھی لے کر دینے ہیں, لباس بھی لے کر دینا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں ایسی بیوی آپ کی دشمن ہے. اسی طرح سے اولاد کی فرمائشیں اور ان کی تفریحات اور ان کی اعلیٰ تعلیم یہ سب پوری کرنے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ شریعت کے احکامات کا پاس نہ کیا تو ایسی اولاد آپ کی دشمن ہے. تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایماندار ہو, بے شک تمہاری بیویوں میں سے, ساری بیویاں نہیں ہوتی, بعض بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں, وہ خود انسان کو لے کر جاتی ہیں دین کے رستے کی طرف. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسی نیک بیویاں, ایسی نیک بیوی عطا کرے. اور ساری اولادیں بھی دشمن نہیں ہوتی, بعض اولادیں ہوتی ہیں جو کہ والدین کو لے کر جاتے ہیں نیکی کے رستے کی طرف, بعض اوقات اولاد نیک نکل آتی ہے اور غفلت سے نکالتی ہے اپنے والد کو بھی. تو فرمایا کہ بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں, باغروم بس ان سے ہوشیار رہو, ایسن ہو کہ ان کی محبت میں تم شریعت کے احکامات ان کا پاس نہ کرو, دوسروں کی دنیا بنا رہے ہو اپنے آخرت برباد کر رہے ہو. وَإِن تَابُوا وَاسْتَغْفَرُوا وَتَصَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. البتہ یہ ہے کہ اگر تم معاف کرتے رہو اور جو ہے وہ قسم کوشی کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بڑا حکیم توازن ہے اس آیت میں. آیت سے پہلے حصے میں کہا کہ بیویاں اور اولاد ان کی محبت پوٹینشلی خطرہ ہے, ڈینجر ہے, ان سے ہوشیار رہو, لیکن خطرہ یہ تھا کہ پھر آدمی ایسا طرح گھر کو میدان جنگ بنا دے. جیسی گھر میں داخل ہو نظر پڑے اولاد پر بیوی پر تو کہے دشمن آ گئے سامنے, تو اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا. نہیں, بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بھی دین کے رستے کی طرف لے کر آنا ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. فیصلہ نہ ہو کہ بات باتیں آدمی ٹوکنا شروع کر دے, بات باتیں تنقیدیں شروع کر دے, اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا بڑی حکمت کے ساتھ کچھ باتوں پہ آدمی درگزر کر لے, کچھ باتوں سے دیکھی اندیکھی کر لے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب تو ہمارے پر تھانے دار نہیں ہیں, یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ انہی معاملات میں حساس ہو جاتے ہیں کہ جہاں مسئلہ فرائض کہا جاتا ہے, جہاں مسئلہ حلال و حرام کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ بڑی حکمت کے ساتھ ذہن سازی کرتے ہوئے ان کو اچھے ماحول میں لے کر آؤ, وہ خود اللہ کا کلام سنیں, اللہ کی باتیں سنیں, ان کا ذہن بدلے, پھر عمل کی طرف آئیں گے. تم نے ان کا ذہن بدلا نہیں اور تم نے ان کو عمل کی طرف لگانے کی کوشش کی تو اس سے جو ہے وہ بات بنے گی نہیں, پائیدار تبدیلی نہیں آئے گی. پائیدار تبدیلی یہ ہے کہ ان کا ذہن بنانے کی کوشش کرو, وہ ذہن بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سن کر, اللہ کا کلام سن کر, دین کی تعلیمات کو سن کر. صبح انصاف بتسپہ بتسپرو, تین الفاظ آئے ہیں مترادف, دو تو آتے ہیں قرآن پاک میں, یہ تین آئے ہیں اس ساتھ توازن پیدا کرنے کے لیے. کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی گھر جا کر اور گھر کو میدان جنگ بنا لے. فرمایا اگر تم معاف کرو اور اگر تم دیکھی اندیکھی کرو, قسم کوشی کرو, بتسپرو اور بخشو, فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تم بھی بہت گناہگار ہو, چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تو تم بھی ذرا دوسروں کو معاف کر دیا کرو. اب اس کے بعد بندہ مومن کا کیا تعلق ہوتا ہے مال اور اولاد کے حوالے سے, نقطہ نظر کیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش کا ذریعہ ہے, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. بہت محبت ہے مال سے, بہت محبت ہے اولاد سے, اور ان دونوں کو انسان اپنے مستقبل کے لیے سرمایہ سمجھتا ہے. مال ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا ہوگا, اولاد ہوگی تو بڑھاپے میں خدمت کرے گی. تو فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہے, ان پر بھروسہ مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ ان کی خاطر, اولاد کی خاطر, مال کی خاطر تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ رہے. مال آنا چاہیے کہ حلال سے آئے کہ حرام سے آئے, اور اولاد کا مستقبل سنوارنا ہے کیا اس کے لیے دین کی ذمہ داریاں ان سے غفلت اختیار کرنی پڑے, یا حرام کے اندر ملوث ہونا پڑے گا. نہیں, فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہے کہ جس کے پاس شاندار بدلہ ہے. امید ماں سے مت لگاؤ, امید اولاد سے مت لگاؤ, امید اللہ سے لگاؤ. اللہ کے درد سے مایوسی نہیں ہے, باقی ہر جگہ مایوسی ہے. مال بھی کسی وقت ایک ہی بیماری میں سارے کا سارا بہ جائے گا, اولاد بھی نافرمان نکل سکتی ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر تم نے اس کو راضی رکھا, اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے, مال اور اولاد کی وجہ سے اس کے احکامات کو آگے پیچھے نہیں کیا, اس کو اگر راضی رکھا, اس کے پاس شاندار بدلہ ہے, اس کے در سے مایوسی نہیں. اب اس کے بعد پھر تین آیتوں میں دعوت, فتق اللہ مستطعتم, بس دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو اپنی امکانی حد تک. جب سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے, تو صحابہ اکرام کام کرے. پوچھا کس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ اللہ تعالی نے رحمت فرمائی, یہ آیت اتری, فتق اللہ مستطعتم, بس سنو, بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جتنا تمہارے لیے ممکن ہے اپنے امکانی حد تک. اور نمبر دو, وسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. یہ اصل میں ہے اسلام کا نظم, ہر ادارے میں نظم یہی ہوگا, سنو اور اطاعت کرو. گھر کے ادارے میں بڑے سربراہ خاندان والد صاحب ہیں, ان کو مشورہ دے دو, لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کریں اگر ان کا فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو چاہے تمہاری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اسی کو مانو. اسی میں گھر کا روب ہے, اسی سے گھر کا نظام سب چلے گا. اسی طریقے پر جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی وہاں کا بڑا ہے سربراہ ہے, آپ اسے صحیح مشورہ دے دیجئے کہ بھئی یہ ایسے ہونا چاہیے, تاکہ اس کے بعد اگر وہ آپ کے مشورے کے برعکس بھی فیصلہ کرتا ہے تو بجائے کہ شیشتان کی جائے اور جھگڑا کیا جائے اور یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو اور اندر ہی اندر بے چینی پیدا کی جائے, یہ کا فیصلہ کر دیا, نہیں, بلکہ حکم یہی ہے بس مئو بات. اسی طرح سے جو دین کی خدمت کے لیے جماعت بنے گی اس کا بھی نظم سب و ساتھ. یہ جمہوریت اور الیکشن اور ممبری اور یہ وہ ساری چیزیں, یہ سب کی سب مغرب سے درامد شدہ ہے. قرآن مجید ہمیں بار بار اسی نظم کی تلقین کرتا ہے, وسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. آمرکم بخمسین, حدیث کے الفاظ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, وسمعوا واطیعوا, سنو. آمرکم بخمسین, آمرکم بخمسین, جی, اللہ امرنی بہن بسمع والاطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, بالجماعت, جماعت کا حکم دیتا ہوں, بس سمے سننے کا, بطاعت اطاعت کا, بل ہجرت ہجرت کا, ہر اس چیز کو چھوڑو جو اللہ کو ناپسند ہے. اور اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جاؤ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو, اور بل جہاد فی سبیل اللہ, اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا. تو پانچ باتوں کا حکم ہے, جماعت کا, سننے کا, ماننے کا, ہجرت کا, جہاد کا, حدیث کے الفاظ. تو فرمایا سنو اور اطاعت کرو, اور اس کے بعد وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, اور خرچ کرو اپنی ہی بہتری کے لیے. جو مال خرچ کرو گے وہ مال تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا, وہ مال تمہارا جمع ہو گیا, وہ مال محفوظ ہو گیا. اللہ کے رسول کا بڑا پیارا واقعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بکری ذبح کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے گوشت کو تقسیم فرمایا. آ کر پوچھا کہ عائشہ بکری میں سے بکری کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دستی بچی ہے, باقی پوری بکری تقسیم کر دی گئی. آپ مسکرا کر فرمایا کہ نہیں, باقی پوری بکری بچ گئی, دستی نہیں بچی, دستی کو ہم کھا بھی لیں گے. اصل تو وہ چیز بچ گئی ہے جو اللہ کی راہ میں چلی گئی, تو جو مال اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا. حضرت عیسیٰ کے الفاظ, اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ خراب ہونے کا ڈر ہے, نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے. تو خرچ کرو اپنے ہی بھلے کو. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, جو کوئی بھی جی کی لالچ سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ آیت آج آئی تھی انہیں الفاظ میں سورہ حشر میں. جی کی جو بھی خرابیاں نفسی ہو سکتی ہیں, چاہے وہ مالی اعتبار سے ہوں اور چاہے وہ جنسی اعتبار سے ہوں, جو بھی نفس کی لالچ ہے روپے پیسے کے حوالے سے ہو, یا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بغض ہو, کوئی کینہ ہو, کوئی حسد ہو, ایک لفظ بڑا جامع ہے شوہا نفس، جو کوئی بھی جی کی سالت سے بچا لیا گیا اولائک هم المفلحون، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور میں نے آپ کو بڑی پیاری دعا سکھائی تھی، یاد کر لیجئے، اللہم کنی شوہا نفسی، اللہم کنی شوہا نفسی، اللہم کنی شوہا نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے جی کی لالچ. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم قرض دو گے اللہ کو بہترین قرض، یہ وضاحت کرا چکی ہے سورہ حدید میں، ایک ہے صدقہ ایک ہے قرض حسنا. صدقہ کیا ہے؟ ایسا مال جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مدد کے لیے خرچ ہو. قرض حسنا کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے ایسا خرچ کرنا. تو یہاں پر قرض حسنا کا ذکر ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو بہترین قرض، اللہ کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت، اور یا یہ ہے کہ جنگ کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خرچ کرو گے، جو یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا چڑھائے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدر دان ہے، حلیم اور بڑے تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی بات کا بھی ظاہر بات کا بھی. العزیز الحکیم، زبردست ہے کمال حکمت والا. سورہ طلاق، جیسے کہ سورت کا نام ہے ویسا سورت کا مضمون ہے. اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ نے طلاق کے حوالے سے 15 ہدایات عطا فرمائی. طلاق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے، پھر ہم سے ترجمہ کر لیں گے. طلاق اب غزل حلال ہے حلال لیکن پسندیدہ نہیں ہے. کوشش یہی ہو کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، لیکن اگر طلاق تک نوبت آئی جائے تو پھر طلاق کے لیے کیا ہے؟ حدیث میں صلاح آتی ہے طلاق حسن، اور طلاق حسن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طہر میں بیوی کو طلاق دی جائے، پہلے طہر میں ایک طلاق دی جائے، دوسرے طہر میں دوسری دی جائے، اور تیسرے طہر میں تیسری دے کے فارغ کر دیا جائے. البتہ اگر کوئی شخص ایک ہی طلاق دے دے تو اس سے بھی عدت گزرنے کے بعد بیوی آزاد ہو جائے گی. تو اس کو کہا گیا طلاق احسن کے تین طلاقیں دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایک ہی طلاق دو اور اس کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو بیوی آزاد ہے، کہیں اور نکاح کر سکتی ہے اس کو، اور لہذا کیا ضرورت ہے کہ آدمی تینوں طلاقیں ہی دے. لیکن بہرحال ایک آدمی کو تین طلاقیں دینے تک کی اجازت حاصل ہے. اب اگر طلاق دی اور عدت کا حکم اس صورت میں آ جائے گا، عام حالات میں عدت جو ہے وہ تین طہر ہے، ثلاثۃ قروء، اور اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو اس کی عدت ہوگی وضع حمل تک، چاہے وہ ایک مہینہ ہو چاہے 9 مہینے ہو جائے. اور اگر کسی خاتون کو ایام ماہواری نہیں آ رہے تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. عدت کے دوران اگر ایک یا دو طلاقیں دینے کے بعد آدمی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، ایک یا دو طلاقیں دی تھی، اب عدت پوری نہیں ہوئی اور رجوع کر لیا، یہ طلاق رجعی ہے. اور اگر ایک یا دو طلاقیں دی تھی اور عدت گزر گئی تو اب عورت آزاد ہو گئی، وہ نکاح کر سکتی ہے کہیں اور بھی، اور وہ اس شوہر کے پاس بھی دوبارہ اس کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اب یہ دوبارہ اس سے نکاح کرے گا کیونکہ عدت گزر گئی تھی. اس کو کہتے ہیں طلاق کے بائن، طلاق دی عدت گزر گئی، اب اس کے بعد اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، یہ طلاق کے بائن. اور اگر تین طلاقیں دی تو اس کے بعد پھر دوبارہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے. اور پھر اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خاتون کہیں اور نکاح کرے اور پھر وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو پھر دوبارہ اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہے شرعی حلالہ. اور جو حلالہ ہمارے ہاں ہے کہ پہلے سے خدا نہ خواستہ طے کر لیا کہ اچھا تین طلاقیں ہو گئی تو چلو کہیں اور نکاح کرو اور اس کے بعد طلاق دلوا دیں گے پھر دوبارہ، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کا حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ابن ماجہ، ترمذی، یہ حدیث ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. کہ جیسے میرے علم میں بھی ایک ایسا واقعہ ہے، ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، طلاق مغلظ ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک مولوی صاحب نے کہا میں حلالہ کروا دیتا ہوں، اور جو ہے وہ ظہر میں انہوں نے نکاح پڑھایا ایک بزرگ شخص سے، اور اس نے کہا بھائی تم اثر کے وقت طلاق دے دینا. ظہر کے وقت نکاح ہوا اور وہ بزرگ اس خاتون کے ساتھ اثر تک رہے اور اس کے بعد پھر اثر میں انہوں نے طلاق دے دی. اس کے بعد وہ بزرگ میرے پاس آیا, میں نے یہ حرکت کی ہے, میں نے کہا آپ نے بہت بڑا گناہ کیا, بدکاری کی ہے, زنا کیا, لعنت حلال کرنے والے پر چلانے والے. نکاح تبھی ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں فریقوں کے ذہن میں ہو کہ ہم یہ نکاح زندگی بھر کے ہی کر رہے ہیں. یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ نکاح کر رہا ہوں ہزار سال کے لیے تو اس کا بھی نکاح نہیں ہوتا. نکاح تبھی ہوگا جبکہ ذہن میں یہ ہو کہ ہم زندگی بھر ساتھ رہیں. اور اگر پہلے سے طے ہے کہ دو مہینے بعد, ایک مہینے بعد, دس دن بعد, چار گھنٹے بعد طلاق دلانی ہے, وہ نکاح ہوتا ہے وہ بدکاری ہوگا. تو اگر اتفاقاً کہیں اور اس عورت کا نکاح ہو اور صرف نکاح نہ ہو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ باقاعدہ رخصتی بھی ہو اور اس کے بعد اگر وہ شوہر بھی طلاق دے دے تو پھر اس کا نکاح اب اس خاتون سے دوبارہ, اس شوہر کے ساتھ کا شوہر سے دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ میں نے طلاق کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیں. اختلاف ہمارے یہاں فکر کیا ہے, وہ اختلاف فکر یہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق کے دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جو چاروں آئمہ ہیں, آئمہ اربعہ, ان کا موقف یہی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق کے دینے سے پکی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ نہیں, ایک محفل میں تین کیا ہزار طلاق کے دے دیں وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی. اور اہل تشیعوں کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ طلاق دے رہے طلاق تب واقع ہوگی جبکہ ساتھ دو گواہ بھی ہیں, یہ ان کا موقف ہے. تو بہرحال آئمہ اربعہ کا موقف یہی ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے سے پکی طلاق واقع ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ انہوں نے نافذ کیا تھا. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ سام لو. باقی احادیث میں سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا, میں نے جی جو ہے وہ سو طلاقیں دی تھی اپنی بیوی کو. آپ نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے وہ تجھ سے علیحدہ ہو گئی, بقیہ طلاقیں سنبھال کے رکھ, یہ تیری باقی بیویوں کے کام آ جائیں گے. اور ایسا واقعہ بھی ہو, اس شخص نے کہا میں نے تین طلاقیں دی. آپ نے فرمایا کہ تمہاری نیت کیا تھی, جو مت بولنا یہ بتاؤ نیت کیا تھی. اس نے کہا نیت تو ایک ہی کی تھی. کہا تھا ایک ہی ہوئی تھی. تو لہٰذا اسی وجہ سے فقہی اعتبار سے اختلاف ہے اہل حدیث مسلک میں اور باقی آئمہ اربعہ کے مسلک میں. باقی حضرت عمر نے ایک فیصلہ اور بھی کیا تھا, اس پر ہم عمل نہیں کرتے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو آدمی ایک ساتھ تین طلاقیں دیتا تھا آپ اس طلاق کو نافذ کرا دیتے تھے, اور ایک ساتھ تین طلاقیں دینے والے کو آپ کوڑے لگواتے تھے برسر عام کہ تم نے جرت کیسے کی کہ تم نے سنت کے مطابق کام نہیں کیا, تمہیں طلاق دینی چاہیے تین طور میں ایک ایک کر کے. تم نے ساتھ ہی حرکت کی, یہ طلاق کی بدت ہے, اس کو کوڑے مارتے تھے. تو کوڑوں کے درد کی وجہ سے ایک آدمی کو غصہ نہیں آتا تھا, ورنہ بہت غصہ آتا ہے اور غصے کا آدمی طلاق دے دیتا ہے طلاق طلاق طلاق. لیکن یہ ہے کہ جب کوڑے پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر میں نے کر کیا تھا کل کے غصہ بہت چالاک ہے, یہ بہت دیکھ کر بھاگ کر آتا ہے. سامنے والا طاقتور ہو تو غصہ کبھی نہیں آئے گا آپ, سامنے والا کمزور ہے آپ کو بہت غصہ آ جائے گا. تو اگر کوڑے پڑنے کا ڈر ہو تو پھر آدمی, اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غصے میں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو پھر اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ بھائی کبھی کس نے پیار سے بھی طلاق دیے, طلاق ہوتی ہے غصے میں. بہرحال یہ طلاق کے بارے میں بنیادی باتیں عرض کر دی. اب 15 احکامات طلاق کے اس پہلے رکوع میں آ رہے ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں خطاب واحد کے سیرے میں ہے, آگے جا کے گفتگو آ رہی ہے جمع کے سیرے میں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, جب تم لوگ طلاق دو بیویوں کو, فطلقوهن لعدتهن, تو تم ان کو طلاق دیا کرو ان کی عدت تک کے لیے. یعنی مراد یہ ہے کہ ایک ساتھ دنوں طلاق نہ دو, بلکہ یہ ہے کہ طلاق دی اس کے بعد انتظار کرو, شاید اللہ تعالیٰ رجوع کے لیے ذہن بنا دے. تو طلاق دو عدت تک کے لیے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, اور یہ کہ عدت کو ضرور پورا کرو, یہ نہ ہو کہ طلاق کسی نے دی, عدت کے دوران ہی کسی عورت سے اور نکاح کر لیا, یا کسی شخص نے کسی عورت سے زبردستی نکاح کر لیا. نہیں, بلکہ جو عدت ہے وہ پوری کرو. کیوں؟ عدت کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن, یہ تیسرا حکم ہے, مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے. بیوی اپنے عدت کی مدت اپنے سابقہ کا شوہر کے گھر میں ہی پوری کرے گی, جس نے طلاق دی اس کے گھر میں وہ اپنی عدت کا وقت پورا کرے گی. مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے. ولا یخرجن, اور نہ ہی وہ خود نکلے. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, یہ چوتھی ہدایت, سوائے اس کے کسی کھلی بیائی کا انتخاب کرتا خدا نہ خاصا عورت بدکاری میں ملوث پائی جائے یا یہ کہ گالم گلوچ پہنچ باتیں کر رہی ہو پورے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے. یہ چوتھی ہدایت. وتل کا حدود اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ, جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا, فقد ظلم نفسہ, اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے. یہ پانچویں ہدایت ہے, یعنی طلاق ایسی دو کہ جس میں رجوع کا امکان ہو. ایک ساتھ تین طلاقیں مت دو. نئی صورت کب پیدا ہوگی کہ آپ نے بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی, بیوی آپ گھر پہ عزت گزار رہی ہے, اب اس کے بعد ممکن اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, بیوی سامنے ہو تو پھر اس کی طرف انسان کا دل مائل ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ رجوع کر لیں. تو پانچویں ہدایت یہ ہے کہ ایسی طلاق مت دو کہ طلاق مغلظ بن جائے, بلکہ ایک ہی دے دو, دو ہی دے دو. اور یہ ہے کہ شاید اللہ کرے کہ قرآن گھر پہ بیوی موجود ہے, اختلافات دور ہو جائے اور پھر سے رجوع کا امکان ہو. فیضا بلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف اور فارقوہن بمعروف, جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں, عدت پوری ہونے لگے, فامسکوہن بمعروف, تو ان کو روک لو بھلے طریقے پر. اگر تو حکم یہ ہے کہ طلاق رہ دے دو تاکہ روکنے کے امکان رہے, تین طلاق دینا یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. فرمایا ان کو روک لو بھلے طریقے پر. آپ کب روک سکتے ہیں کہ آپ نے طلاق ایک یا دو دی ہو. او فارق ہونا بے معروف, اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو, ان کو فارغ کر دو, ان کو علیحدہ کر دو, لیکن بھلے طریقے پر, کچھ دیر دلا کے اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو. نمبر سات, وہ اشہدو ذوی عدل منکم, اور اپنے میں سے دو آدمی گواہ بنا لو. باقی مشہادہ کر لو, اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. اہل تشیع اس آیت سے دلیل بناتے ہیں کہ طلاق تبھی واقع ہوگی جبکہ دو گواہ بھی موجود ہو. نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا تو طلاق بھی دو گواہوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے. اور اہل سنت اس آیت سے دلیل کیا بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ اگر تمہارا ارادہ ان کو پھر سے روکنے کا ہو تو اس پر گواہ بنا لو, وہ پھر سے رجوع ہو رہا ہے, جیسے نکاح میں تم نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا گواہ بنائے تھے, اب اگر دوبارہ تعلق قائم کرنے کا ذہن بن گیا ہے تو اس پر گواہ بنا لو. لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ استحباب کا ہے, کوئی لازمی یا فرض نہیں ہے. فقہ نے اس کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا. بہتر یہ ہے کہ اگر دوبارہ رجوع کا ارادہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تم بتاؤ دو گواہوں کو کہ میں نے اس کو طلاق دی تھی, ایک دیتی دو دیتی, میں دوبارہ رجوع کرنا چاہ رہا ہوں, تو ان کو گواہ بنا کر پھر رجوع کرو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور یہ ہدایت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر رہا ہے جو کہ اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے, جس کو اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, آخر میں پیشی ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اسی کو کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد اس صورت میں تقوی کے حوالے سے پانچ بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. گھر کا نظام صحیح چلتا ہی تقوی کی وجہ سے ہے. باہر تو پیٹی پولیس کا نظام ہے اور اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس ہے. گھر میں تو اگر تقوی ہے تو تبھی انسان گھر کے نظام کو صحیح رکھ سکتا ہے. تو تقوی کے حوالے سے بڑی پانچ اہم ہدایات, بلکہ اہم تقوی کے ثمرات اس صورت میں آ رہے ہیں. نمبر ایک, فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے. کیسی مشکلات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, اور نمبر دو, اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں وہاں سے آئیں گی جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنا حکم اپنا فیصلہ پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اب اس کے بعد آٹھواں حکم عدت کی مدت کا, وبلائی عیسی من المحیض من نسائک, اور وہ عورتیں ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے وہ کہ جو اب ایام ماہواری سے نا امید ہو چکی ہیں, ان سب تم اگر تمہیں کوئی شک ہو, فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تو ان کی عدت تین مہینے ہیں. واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی عزت 3 مہینے ہے کہ جن کو ابھی عیال ماہواری کا سلسلہ شروع جن کا نہیں ہوا. وقلات الحمال اجل ہن ان یزان حملہن، اور جو حمل والی ہیں ان کی عزت ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ جنم نہ دے دیں بچے کو. ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، تقوی کے حوالے سے تیسری اہم بات، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل له من امره یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے حکم کے ذریعے سے آسانی پیدا کرتا ہے. ذلک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں اس سے دور کر دے گا. نمبر 4 یہ تقوی کی چوتھی برکت ہے. اور 5 کیا ہے؟ وَيُوزِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کو شاندار کر دے گا. اب اس کے بعد 9 ہدایت، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، اپنی طلاق یافتہ بیویوں کو وہی رکھو کہ جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. ایسا نہ ہو کہ طلاق دے دی بیوی کو، اب اسے کہا تم میرے کمرے میں مت آنا تم، اور تم سونا سرونٹ کوارٹر میں، سرونٹ روم میں نہیں، بلکہ جہاں تم جس جگہ جس طرح تم خود ہوتے ہو اسی طرح کی رہائش اس کو دو. اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سلوک، امتیازی سلوک نہ ہو. جب میں نے طلاق دے دی ہے، اب یہ 3 مہینے میرے گھر میں رہ رہی ہے، تو لہٰذا کسی طرح سے اس کو تکلیف دو اور اس کو رہائش کی صحیح سہولت نہ دو. غلط، اس دوران اس کو رہائش کی وہی سہولیات دو جیسی سہولیات تمہارے اپنے لیے. بلا گزار رو ہن لتضیقوا علیہن، 10 ہدایت، اور ان کو تکلیف نہ دو، ان کو ستاؤ نہیں کہ تم ان کے اوپر جو ہے وہ تنگی پیدا کر دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، 11 ہدایت، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان کے اوپر خرچ کرو. حَتَّى يَذَانَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ جنم دے بچے کو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، 12 ہدایت، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فاتو ہن اجورا ہن، یعنی اگر تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فاتو ہن اجورا ہن، تو تم انہیں اس کا بدلہ دو. تفسیر اس سے پہلے اس کی سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے. سارا عورت کا جو بھی خرچہ ہوگا، اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کا علاج مرد کے ذمہ ہوگا جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. وات امرو بینکم بمعروف، اور 13 ہدایت، آپس میں مشورے معاملات طے کیا کرو مشورے کے ذریعے سے. جیسے معتمر عالم اسلامی ہے، یعنی وہ معتمر جو مشورے کے لیے قائم کی گئی ہے، وہ ادارہ، تو بات امیرو بینکم بمعروف، آپس میں معروف طریقے سے مشورے کے ذریعے سے معاملات طے کرو. یہ تھی 13 ہدایت. 14 ہدایت کیا ہے؟ وَإِن تَعَثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم مشکل محسوس کرو تو پھر یہ ہے کہ اس بچے کو کوئی اور خاتون دودھ پلا دے، اس کی بھی اجازت ہے کہ کسی اور خاتون کے ذریعے سے جو ہے وہ بچے کی فیڈنگ ہو اور باہمی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے. اور 15 ہدایت، آخری ہدایت، لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِّن سَعَتِهِ، اور چاہیے کہ جو وسعت والا ہے وہ وسعت کے مطابق خرچ کرے. وہ جو خرچہ دے گا اپنی بیوی کو، اپنی طلاق یافتہ بیوی کو، اس دوران جب تک کہ وہ جو ہے وہ حمل سے ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو خرچہ کیسے دے گا؟ جیسی اس کی وسعت ہے، جیسی اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق دے گا. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کا رزق محدود کر دیا گیا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے، جس کا رزق نفس اللہ ہے، وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. جیسی حیثیت ہے ویسے ہی خرچہ دینا پڑے گا دوران حمل یا دودھ لانے کے دوران سابقہ بیوی کو. لا یکلف اللہ نفساً الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، مگر یہ ہے کہ اسی کے مطابق جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد پیدا فرما دے گا آسانی. یہ طلاق کے معاملات ختم ہوئے، اب اس کے بعد بڑی سخت آیتیں آ رہی ہیں. قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے اگلی آیت، بَقَائِن مِن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں، اَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ، کہ جس بستی نے، جو بستی حد سے گزر گئی، جس نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے حکم سے. اللہ کا حکم جو تھا اس کی نافرمانی کی، اور جو اللہ کے رسولوں کی تعلیمات تھی اس سے سرتابی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے اس بستی کا حساب لیا شدید حساب. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے اسے عذاب دیا بدترین عذاب، فذاقت وبال امرہا، وہ بچی اپنے کیے کا مزہ چکھ چکی، وقان عاقبت امرہا کفرا، اور اب جو اس کے معاملے کا انجام ہے یعنی آخرت میں جو انجام ہوگا وہ خسارے والا ہوگا، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مندو. اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری ایک بہت بڑی نافرمانی سے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کون سے بیان کیے ہیں نکاح طلاق کے، اور فرمایا کہ جو بستی بھی اللہ کے احکامات سے، اللہ کے رسول کے احکامات سے برتابی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا برا اثر کرتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہم مسلمانوں نے پاکستان میں اس ملک میں کیا ہے. انگریز کے دور میں جو نکاح طلاق کے قوانین تھے وہ شریعت کے مطابق تھے، محمدن لاء کہلاتا تھا. ہندوستان میں آج بھی وہ شریعت کے مطابق ہے، مسلمانوں کا جو پرسنل لاء ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. پاکستان میں 1962 میں ایوب خان نے اس شریعت کے مطابق قانون کو بدل دیا، اور غلام پرویز کی مشاورت سے ایسا قانون نافذ کیا کہ جس کے بارے میں 16 علماء اکرام نے لکھ کر دیا کہ یہ قانون جو تم نے بنایا ہے اب یہ شریعت کے خلاف ہے. اور اس میں ہر مرتبہ فکر کے علماء موجود تھے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے بعض علماء موجود تھے. سب نے مل کر یہ تحریر طور پر یہ دیا کہ جو قانون ایوب خان نے بنایا ہے یہ قانون شریعت کے خلاف ہے. وہ قانون آج تک چل رہا تھا. ضیاءالحق نے شریع عدالت بنائی تو پابندی لگا دی کہ یہ شریع عدالت بھی عالی گورنمنٹ میں ترمیم نہیں کر سکتی. یہ ہم نے ظلم کیا ہے اس ملک میں. تو ہم بہت پہلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا تھا 71 میں بھی، ہم نے ہوش کے ناخن نہیں دیے، اور اب پھر ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. اور اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں دیتے تو نہ جانے اور کوئی کیا کچھ ہوگا. اس کے بعد فرمایا فتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اے عقل مندو. الذین آمنوا، اے وہ عقل مندو جو کہ ایمان لائے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ذکر کو نازل کر چکا ہے. ذکر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. ذکر اصل میں اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح کر دینے والی آیت تلاوت کرتے ہیں. ذکر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی آیات اور پلس اللہ کے رسول. یہ جو منکرین سنت کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. صرف قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی احادیث. قرآن مجید ایک چھری ہے اور اس پر عمل وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دونوں چیزیں شامل ہوں گی تب ہدایت مکمل ہوگی. تو فرمایا تمہاری طرف اللہ نے ذکر نازل کر دیا ہے. ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی واضح کر دینے والی آیات. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں اندھیروں سے روشنوں کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور جس نے عمل کیا اچھا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیھا ابدا، ان باغات میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ. قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت عمدہ کر دیا ہے رزق. اب اس کے بعد ایک ایسی حقیقت آ رہی ہے جو قرآن پاک کے اور کہیں بیان نہیں ہوئی، صرف یہ بیان ہوئی. یہ بات اس سے پہلے کئی مطلب آئی ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے ہیں سات، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمینیں بھی سات ہیں، جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں ہیں. فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے بنائے سات آسمان اور زمین میں سے بھی ان کی مثل، زمین سے بھی ان کی مانند. اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارا یہ آسمان ہے شاید یہ کسی اور آسمان کے لیے زمین ہے، اس کا جو بیرونی حصہ ہے، جس کی آؤٹر پیریفری ہے، وہ شاید کسی اور آسمان کی زمین ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر آسمان ہے، اس سے کہ یہ قرآن پاک میں آتے ہیں پڑھیں گے ابھی کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے تیبت ہے، طبقہ تیبت ہے، تو ممکن ہے اقبال نے اس کو بیان کیا اپنے شعر میں کہ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ اللہ نے بنائے سات آسمان، ومن الارض مثلہن، اور انہی کی مانند اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے زمینیں بھی۔ یہ تنزل الامر بینہن، اور اللہ تعالیٰ ان میں حکم نازل فرماتا رہتا ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التحریم، یہ سورۃ طلاق کا جیسے موضوع تھا، عائلی زندگی، اور عائلی زندگی میں بھی ایسے حالات کہ ان حالات میں اس قدر اختلافات آپس میں ہوئے شوہر اور بیوی میں کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، اب اس کے بالکل برعکس کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور ایسے حالات ہیں کہ جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت ہے، تو گھر کی زندگی یہ موضوع تھا سورہ طلاق کا بھی، اور گھر کی زندگی یہ موضوع ہے سورہ تحریم کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تب تک ہی مرضات ازواج بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا، بڑی آپس میں محبت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم آہنگی ہے میاں اور بیوی میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت اتنی حد سے آگے بڑھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا فاصلہ رہے۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو بیویوں کی محبت میں حرام کو حلال کر لیتے ہیں، حرام کے اندر وہ مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امکان بھی نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی حرام کی طرف جائیں گے۔ ان کا معاملہ برعکس ہوا، انہوں نے بیویوں کی خوشنودی کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ واقعات جو بیان ہوئے ہیں تفاسیر میں، ان میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ زیادہ کرنے کے قیاس ہے، بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزانہ عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام ازواج کے پاس جاتے تھے، اس لیے کہ باری تو ایک رات نئی زوجہ کی ہوتی تھی، لیکن دو سب سے ملاقات کے لیے آپ عصر سے مغرب کا وقت آپ نے طے کر رکھا تھا کہ تھوڑی دیر ایک زوجہ کے پاس گئے، گفتگو کی پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھی کے پاس۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک خاص قسم کا شہد آیا۔ اب جب آپ ان کے یہاں جاتے آپ کو شہد پیش کرتے، اس شہد کے استعمال کی وجہ سے وہ ان کے پاس وقت آپ کا زیادہ لگتا، باقی ازواج کے وقت میں کمی ہوتی۔ اب ازواج کو باقی کو تکلیف ہوتی کہ بھائی ہر ایک کو اللہ کے رسول سے محبت تھی کہ ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ دو ازواج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی شہد کا استعمال نہ کریں، اس کی بسان جو ہے وہ سینے لگتی۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، میں شہد کا استعمال کر رہا ہوں۔ اب خطرہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ متوجہ نہ کرتا تو پھر ہم آپ سے محبت اور آپ سے عشق کی وجہ سے ہم بھی اس شہد کا استعمال سر کر دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تو بنی اسرائیل نے ان کے گوشت کو حرام سمجھ دیا، سورہ آل عمران میں مضمون آ چکا ہے۔ تو اللہ نے فوراً آپ کو متوجہ کیا کہ اے نبی آپ یہ کام نہ کیجیے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، وہ چیز جو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تب تبھی مرضات ازواج، اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بڑا پیارا انداز ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ نے بخش دیا، اللہ نے رحم فرمایا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طے کر چکا ہے تمہاری قسموں کا کھولنا، قسم کھا لو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت 89 میں آ چکا ہے، کفارہ یہ ہے کہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، اور یا پھر ان کو لباس پہناؤ، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ 3 دن غلام آزاد کرو، ممکن نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طے کر چکا ہے تمہاری قسموں کا کھولنا، واللہ مولاکم، یعنی قسم کھا لیا تو قسم توڑ دیجئے، کفارہ ادا کیجئے، واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے، حمایتی ہے، پشپناہ ہے، بہو العلیم الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ تو معاملہ تھا شوہر کا، ہدایت ہمارے لیے آ گئی کہ بیوی کی محبت میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرو جو کہ خلاف شریعت ہو، یہ عمومی ہدایت ہم سب کے لیے آ گیا۔ اب معاملہ آ رہا ہے بیوی کا، بیوی کو ہدایت دی جا رہی ہے، فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ایک بات بتائی، اور ساتھ کام ہے کسی کو بتانا نہیں، لیکن آپ نے ایک بات ان کو بتا دیا، فلما نبات، تو جب انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا، انسانی کمزوری ہے، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا، وہ اظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا راز فاش ہو گیا ہے، عرف بعضہ وعرض عن بعض، کچھ بات کو پھر نبی نے جا کر بتا دی اپنی زوجہ کو، اور کچھ سے انہوں نے اعراض کیا، یعنی جزوی طور پر بتایا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے راز کو راز نہیں رکھا گیا، اس کو فاش کر دیا گیا ہے۔ فلما نبأہ بہ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زوجہ کو وہ بات بتائی کہ آپ نے میرا راز نہیں رہنے دیا، قالت، تو زوجہ نے پوچھا، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا، ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ گمان ہوا ہو کہ میں نے جس کو بتایا ہے کیا اس نے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ آپ نے اپنے راز کے بعد مجھے نہیں بتائی تھی، لیکن مجھے معلوم ہو گئی۔ اور ایسے محسوس ہوتا ہے اگلی آیت سے کہ یہ معاملہ دو ازواج کا ہے، ایک زوجہ نے وہ بات دوسری زوجہ کو بتا دی، تو پہلی زوجہ کو گمان ہوا ہوگا شاید دوسری زوجہ نے میری شکایت کی کہ جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ نے جو راز ان کو بتایا تھا میرے علم میں آ گیا، تو لہٰذا انہوں نے پوچھا من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے بتایا، تو فوراً اللہ کے رسول نے اس کو مان کی اصلاح کر دی، آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا کہ مجھے یہ بات اس شخص نے بتائی ہے جو کہ سب کچھ جاننے والی اور باخبر ہے۔ اب اس کے بعد واقعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ دونوں ازواج اللہ کے رسول سے کچھ ناراض، ممکن ہے کہ ایک زوجہ کوئی شکایت ہو کہ آپ نے مجھے نہیں بتائی راز کی بات اس کو بتا دی ہے، اور دوسری زوجہ کو پہلی زوجہ کوئی شکایت ہو کہ آپ نے کیوں جتایا یا آپ نے کیوں ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو بہرحال میاں اور بیوی کے تعلقات میں اس طرح کے معاملے ہو جاتے ہیں، انسان تھے تو فرشتے نہیں تھے، لہذا انسانی معاملات ہیں وہاں پر اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ چونکہ وہ گھرانہ پاکیزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل بیت میں تمہارے گھر کو پاک کرنا چاہتا ہوں، لیکن تاخیر رقم تفہیر آ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً متوجہ فرما دیا تاکہ ہر طرح سے معاملہ گھر کا ہو، اس گھر کا پاک صاف رہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے دونوں ازواج کو متوجہ فرمایا، ان تتوبہ الی اللہ فقد صفت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ یہاں بعض تراجم کے اندر بڑا غلط ترجمہ ہے گمراہ کن، جو تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر بڑی عمدہ تحقیق کی ہے کہ صفت قلوبکما اگر ہوتا صفت الی تو پھر ترجمہ ہوتا ہے ٹیڑا ہونا، لیکن اگر سخت کے لفظ کے ساتھ الہ کا حرف جار نہ ہے تو پھر ہوتا ہے مائل ہونا۔ تو یہاں بعض تراجم میں احتیاط نہیں کی گئی، بڑا گمراہ کن ترجمہ ہے۔ فرمایا فقط سخت قلوب و کما، تو تمہارے دل تو پہلے سے نرم ہو چکے ہیں، تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات کہ ناز والے نیاز کیا جانے، اور اس میں جو ہے وہ تعلق ہی ایسا میاں بیوی کا کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر تم دونوں توبہ کر لو تو تم دونوں کے دل تو اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، وہی تظاہرہ ارے، لیکن اگر تم دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مہادرائی کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک پھر ان کے ساتھی تو اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے اور وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک اہل ایمان ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں، اَسَاءَ رَبُّهُ إِن طَلَّقَ كُنَّا، ممکن ہے ان کا رب یہ چاہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجاً خیراً منکن، اور اللہ تعالیٰ بدل کر ان کے لیے ایسی بیویاں لے آئے جو تم سے بہتر ہوں، اور ان بیویوں کے اوصاف کیا ہوں، مسلماتن کو فرما بردار ہوں، مؤمناتن ایمان والیاں ہوں، قانتاتن تابعدار ہوں، تائباتن توبہ کرنے والیاں ہوں، عابداتن بندگی کرنے والیاں ہوں، سائحاتن اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، یا لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں ہوں، قناعت کرنے والیاں ہوں، سیبات و ابکارا، شوہر آشنا ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، وہ ابکارا یا ممکن ہے کنواریاں ہو. اب یہ ہیں اوصاف اللہ کے رسول کی ازواج کے. اور چونکہ اللہ کے رسول نے اپنے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، لہذا ثابت ہوا کہ یہ سارے اوصاف ازواج مطہرات میں تھے. اگر ان میں اوصاف نہ ہوتے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، اور تمہاری جگہ ایسی خاتون ان کے نکاح میں آئے گی جس میں یہ اوصاف ہے. اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی ایک زوجہ کو بھی طلاق نہیں دی، ازواج مطہرات ان تمام اوصاف کی حامل تھیں. اب اس کے بعد اس سورت کا دوسرا حصہ ہے جس میں آیت نمبر 6 سے لے کر اور آیت نمبر 9 تک، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو خاندان کی دوسری ڈائمنشن ہے، باپ اور اولاد کا تعلق، اس کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو بچاؤ یعنی پہلے اپنے فکر کرو، خود غلط کام چھوڑو، خود اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو، اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. سربراہ خاندان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے خرچے کا اور ان کے لباس اور ان کے علاج کا اور ان کی تعلیم کا ذمہ دار ہے، بلکہ گھر والوں کی دینی تربیت، ان کے اخلاقی تربیت، یہ بھی سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سرپرست نگران ہے اور اسے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو لوگ حرام کماتے ہیں اور اپنی اولاد کے منہ میں حرام لقمے ڈال رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو حرام آگ میں جھونک رہے ہیں. حرام کمائی سے پڑنے والا جسم، مسند احمد کی حدیث، وہ جنت میں اس کا داخلہ حرام ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق ہے جو جسم حرام کمائی سے پل رہا ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور بہودہ اخبارات اور رسالوں کے ذریعے سے دہائی پھیلانے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ نور کی آیت 19 میں کہ جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فحاشی کے اشاعت کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش سے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا تھا، اور ہم غلط کاموں کے ذریعے، رزق حرام کے ذریعے، یا ڈش کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ہم اپنے گھر میں بےہودگی اور بےحیائی کا سامان فراہم کر کے اپنے گھر والوں کو خود اپنے ہاتھوں جہنم کی آگ کے اندر بھیج رہے ہیں. تو اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے کرنا کیا چاہیے؟ نمبر ایک، اولاد کو طہارت کے مسائل بتائے جائیں، خاص طور پر جب بچہ جوان ہو رہا ہو تو باپ بتائے اس کو. بعض نوجوان ملتے ہیں، جب ان سے سوالات پوچھتا ہوں میں، آتے ہیں سمر کورس وغیرہ میں، تو کسی نے نہیں بتایا کہ غسل کب واجب ہوتا، اور وہ اسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے. اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو بتائے، جب بچی محسوس ہو کے بالغ ہو رہی ہے تو کیا مسائل ہیں طہارت. نمبر دو، ان کو نماز کی تلقین کی جائے. نمبر تین، اخلاقیات کے حوالے سے ان کو بتایا جائے آداب اور مینر کیا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، مصنون دعائیں ان کو سکھائی جائے. نمبر چار، پاکیزہ واقعات بچوں کو سنائے جائے، صحابہ اکرام کے واقعات، انبیاء کے واقعات، صحابیات کے واقعات، تاکہ محسوس ہو کہ ان کے لیے اصل آئیڈیل یہ ہے، ان کے ہیرو یہ اداکار اور فنکار اور کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہیں، بلکہ محسوس کریں کہ ہمارے لیے اصل جو اصل ستار ہے، حدیث میں صحابہ اکرام کو ستارے کہا گیا، ہمارے لیے اصل ستارے وہ ہے جن کی رہنمائی، جن کی اقتداء کر کے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، ان کے سامنے دین کا وسیع تصور رکھا جائے، عبادت کا وسیع تصور، دین کی ذمہ داریاں کیا ہے، تاکہ وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی ان کی سوچ پیدا ہو. نمبر چھ، انہیں بیائی کی ہر صورت سے نفرت دلائی جائے. بار بار گھر پہ بعض اوقات کو ایسی چیز آ جاتی ہے جس پر عورت کی تصویر ہو، تو اس تصویر کو پھاڑ دیا جائے، اس کو کھرچ دیا جائے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور جو ہے وہ یہ چیز گھر پہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے پر جس کے حلال سے ان کی پرورش کی جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں. رب جعلنی مقیما الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَصْلِحْلِ فِي ذُرِّيَّتِي، بڑی پیاری دعا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ سورہ فرقان کی دعا ان کے لیے کی جائے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی توفیق عطا فرمائے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ وقودہ الناس والحجارہ، وہ آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، وہاں پر لوگ ہوں گے اور وہ بت ہوں گے، پتھر کے بت کہ جن کی پوجا کی جا رہی تھی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں کہ بڑے سندخو ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ لا یاقون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ یہ فلون مرون، کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آج لاڈ اور پیار میں اولاد کی تربیت نہیں کی اور اس کو بگڑنے دیا، تو یہ والدین بہت بڑے دشمن ہیں اولاد کے۔ بچہ کیا کرے جی، بس وہ کیا سویا ہے، اب کیا فجر میں اس کو اٹھایا جائے، نیند خراب ہوگی۔ اور یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ روزہ رکھایا جائے، کمزور ہو جائے گا، بچہ بڑا ہو گیا روزہ رکھنے کے قابل ہے، لیکن لاڈ پیار میں وہ کیا ہے کہ بس کیا کریں، وہ اس میں جا کے ٹی وی دیکھتا ہے، لہٰذا اپنے گھر پر لے آئے ہیں، بار بار ان کے یہاں جاتا ہے تاکہ پڑوسی میرے بچے کو زہر نہ دے، میں خود ہی اپنے بچے کو زہر دے دوں۔ یہ ہماری اکثر بہتر سوچ ہے۔ تو آج ہماری یہ حرکتیں جو ہیں اولاد کے ساتھ بدترین دشمنی ہیں، ہم ان کو جہنم میں ایسے فرشتوں کرم و کرم پر چھوڑ دیں گے جن میں کوئی رحم نہیں ہے۔ غلاظ شداد، بڑے تندخو ہیں، بڑے سخت ہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کرتے وہی ہے جس کو ہم کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا الیوم، آج کوئی معذرت مت پیش کرو۔ اب ذرا سوچیں یہاں پر کس کے لیے کفر کا لفظ آ رہا ہے؟ حکم دیا گیا تھا مسلمانوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جانوں کی آگ، اور اگلی آیت میں کفار کے لیے وہی، کوئی رب کے کلام بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اصل میں جیسے سورہ حج والی آیت میں آیا تھا کہ حج فرض ہے ہر اس پر، اس شخص پر جو اللہ کے گھر جانے کے ساتھ رکھتا ہے۔ آگے کا فرمایا تھا وہ من کفر، جس نے کفر کیا، کیا براد ہے اس سے، جو باوجود اس رات کے حج نہیں کرتا اس نے کفر کیا۔ اسی طریقے پر جو لوگ بھی اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے، تفریحات ہو رہی ہے، عیاشیاں ہو رہی ہے، کھیل اور تماشے میں لگے ہوئے ہیں، پکنکیں ہو رہی ہے، ڈرامے فلمیں ساتھ بیٹھ کے دیکھے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ اس حکم کے کافر ہیں، جو حکم اللہ نے دیا تھا اس حکم کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا، لا تعتذروا اليوم، روزے قیامت کہا جائے گا آج کوئی معذرت مت پیش کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو عمل تم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ۔ مراد یہ ہے کہ ندامت ہو اپنے گناہ پر، اللہ سے وعدہ ہو کہ اب نہیں کروں گا، اور اس کے بعد گناہ کو بالفعل چھوڑا جائے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا حق لوٹایا جائے اور اس سے معاف کرایا جائے۔ اور پانچویں اس کی جو شرط ہے وہ حضرت علی نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس طرح سے بلایا جائے جیسے کہ اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ سے حضور توبہ کرو، سچی توبہ، کیا فائدہ ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفرہ عنکم سیئاتکم، قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے۔ وجود خلقکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو کہ ان کے ساتھ ایمان لائے۔ دنیا کے اندر بڑے مشکل حالات بھی دیکھیں گے، خود اللہ کے رسول کے ساتھ طائف کے بازار میں کیا ہوا، آپ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا کیا، اللہ میں آپ سے شکوا کرتا ہوں، ضعف قوتی و قلت حیلتی بہوانی علی الناس، اللہ میں آپ سے شکوا کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، اپنے اسباب کی کمی کا، اور جو توہین آج لوگوں کے درمیان ہوئی ہے، تو دنیا کے اندر توہین اللہ کے بندوں کی ہوئی ہے۔ امام مالک کے ساتھ کیا ہوا تھا رحمت اللہ علیہ، منہ کالا کر کے اور ان کو جو ہے وہ پھرایا گیا بستی میں، کیوں؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ آپ فتوا دیجئے کہ جبری طلاق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور وہ فتوا دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کرے گا، نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نور ہوم جس بین ایجیم باب ایمان ہی, ان کا نور ان کے سامنے بھی اور ان کی دائیں طرف بھی دوڑتا ہوگا. یہ مضمون چلا چکا سورہ حدیث میں. ایمان کا نور سامنے ہوگا, ایمان کا تعلق دل سے ہے, اللہم نور قلوبنا بالایمان. اور اعمال کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا, نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہے. تو فرمایا کہ ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف نور ہوگا, اور اس نور کی مدد سے وہ پورے صراط کی تاریخ مرحلے کو طے کریں گے. یقولون, اب بعض کا نور بہت کم ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کم نور ہوگا کہ صرف سامنے روشنی ہوگی. بعض کا نور بہت زیادہ ہوگا اور وہ اتنا دور ہوگا مدینے سے یمن تک کا علاقہ روشن ہو جائے, سنا تک کا علاقہ. یقولون, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے, دعا کر رہے ہوں گے, ربنا آتنا نورنا, اے رب ہمارے نور کو پورا فرما دے, واغفر لنا, ہمیں معاف کر دے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ کو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے, وغلظ علیہم, ان پر سختی برتیے. کیا اللہ کے رسول نے کبھی منافقین سے جنگ کی؟ کوئی ایک جنگی ہے جو منافقین سے ہوئی ہو؟ تو ثابت ہوا کہ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہوتے, ورنہ اللہ کے رسول سے حضور پر عمل نہیں کرتے. تو جہاد بڑا وسیع لفظ ہے. جہاد ہوتا ہے نفس کے خلاف, جہاد ہوتا ہے تبلیغ کی سطح پر بھی. وجاہد ہم بہی جہاد ہم کبیرہ, یعنی اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے بڑا جہاد. اور وہ جو جہاد کی اعلیٰ شکل ہے جنگ, اس کے لیے پہلے صلاح قتال. تو جہاد, ہر جہاد جنگ نہیں ہے, قتال جہاد ہے, لیکن جہاد لازمی کے قتال ہے. جہاد کی اور بھی صورتیں ہیں. تو فرمایا جہاد کی صورت میں نے کیا, یہ بھی ہے کہ نفس کے خلاف ہو رہا ہو, یہ بھی ہے کہ نظریات کے سطح پر جہاد ہو رہا ہو. اعلیٰ جہاد ہے قتال, اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. فرمایا اے نبی جہاد کیجیے کافروں سے اور منافقوں سے, مراد یہ ہے کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنائیے, ان کے غلط پروپیگنڈے کا جواب دیجیے. بغلوز علیہم, ان پر سختی برتیے. اس صورت میں نرمی سے منع کیا گیا, اولاد سے نرمی کرو گے تو تم اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے ذمہ دار ہو جاؤ گے. اسی طرح سے نبی آپ کی نرمی سے منافقین غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. بغلوز علیہم, آپ ان کے اوپر سختی برتیے. فما واہم جہنم, ان کا ٹھکانا جہنم ہے. بیت المصیر, اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے, اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. اب اس کے بعد اس سورت کا آخری حصہ ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عورت کا علیحدہ تشخص ہے. وہ دنیا میں تو خاندان میں شوہر کے تابع ہے, لیکن آخرت میں شوہر کے تابع نہیں ہوگی. نیکیاں کرے, ممکن ہے شوہر سے آگے نکل جائے, اور ممکن ہے کہ شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ نہ ہو, شوہر جنت میں ہو اور وہ جہنم میں چلی جائے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے. تو عورت کو خود عمل کرنا ہے, اور اس کے اپنے عمل کے مطابق اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن اپنے شوہر کے تابع نہیں ہوگی کہ جہاں شوہر جائے گا پیچھے پیچھے وہ بھی چلی جائے گی. ممکن ہے کہ وہاں دونوں جنت میں ہوں, ممکن ہے وہاں دونوں جہنم میں ہوں, ممکن ہے شوہر جنت میں ہو بیوی جہنم میں ہو, ممکن ہے بیوی جنت میں ہو شوہر جہنم میں ہو. فرمایا ضرب اللہ مثلاً للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے ان بندوں کے ماتحت تھیں جو بہت ہی نیک بندے تھے, اللہ کے نبی تھے دونوں, نوح علیہ السلام بھی اور لوط علیہ السلام بھی. فخانتاہما, لیکن ان دونوں خواتین نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی, وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں تھی, ان کی ہمدردیاں کافر قوم کے ساتھ تھی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں اپنے ان بیویوں کے کچھ کام نہیں آ سکے. وکیل ادخل النار ما داخلین, اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے, برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے. اصل تو جہنم میں داخل ہوگی قیامت کے دن, لیکن فرمایا کہ ابھی بھی کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ, گویا قبر میں بھی ان کو عذاب آگ کا ہو رہا ہے. اس کے برعکس وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اور اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے, فرعون کی بیوی کی. اب وہاں کیا تھا, شوہر مومن تھے اور بیویاں, شوہر جنتی تھے بیویاں وہ جہنم میں تھیں. اب بالکل برعکس مثال, اب شوہر جہنمی ہے اور بیوی جنتی ہے. اور مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, فرعون کی بیوی کی. اس قالب جبکہ اس خاتون نے حضرت عافیہ نے سلام علیہا فریاد کی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون کے اس محل سے نفرت ہے، میرے لیے اللہ کی جنت کے اندر گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے بچا لے فرعون سے بھی اور اس کے کرتوتوں سے بھی، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے بچا لے ظالم قوم سے. اب یہ خاتون نیک خاتون اور شوہر وہ جہنمی. اب اس کے بعد تیسری مثال، اور وہ مثال کیا ہے کہ ماحول بھی بہت اچھا اور خاتون بھی بہت اچھی، پالنے والے پرورش کرنے والے زکریا علیہ السلام نبی، اور جن خاتون کی انہوں نے پرورش کی تھی وہ حضرت مریم سلام علیہا، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور وہ مریم عمران کی بیٹی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے ان میں اپنے روح میں سے پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور انہوں نے اپنے رب کے تمام فیصلوں کی اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی، مکانت من القانتین، اور وہ تابے داروں میں سے تھی، فرما برداروں میں سے تھی. یہ ماحول بھی اچھا ہے اور خاتون بھی اچھی ہیں. اور اسی صورت میں آ گیا کہ ایک مثال کی کہ شوہر جنت میں، بیویاں جہنم میں، حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کا معاملہ. دوسری مثال کی کہ شوہر جہنم میں، بیویاں جنت میں، بیوی جنت میں فرعون کا معاملہ، شوہر بھی جنت میں، بیوی بھی جنت میں. یہ ہے مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ خود بھی جنت میں ہوں گے، آپ کے ازواج مطہرات بھی جنت میں ہوں گے. اور ایک چوتھی مثال ہے کہ شوہر بھی جہنم میں، بیوی بھی جہنم میں. یہ مثال انشاءاللہ کل آ جائے گی سورہ لہب میں. شوہر بھی جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی جہنم میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ابھی چار رکعت میں انشاءاللہ ہم یہ سب سنیں گے.
الله أكبر.